الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کرے یا نہ مانگے استغفار کرے یا نہ کرے اگرچہ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے تب بھی اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور اللہ تعالی منافقین قوم کو فاسق قوم کو لوگوں کو راہ پر یعنی گمراہ کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ آیت پڑھی پارہ نمبر 10 سورہ توبہ, اس کی آیت ہے آیت نمبر 80 ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اللباس میں, کتاب الجنائز میں اور کتاب التفسیر میں اس آیت کا شان نزول الگ الگ انداز پر بیان فرمایا ہے. بہت ساری جگہ پر ہے بخاری شریف میں, حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے. اس آیت کے پیچھے واقعہ یہ ہوا, مدینہ منورہ میں منافقین کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, سلول کا بیٹا ابی, ابی کا بیٹا عبداللہ. یہ سارے جتنے بھی منافق تھے ان کا 250-300 جتنے بھی تھے ان سب کا یہ سردار تھا. اس کا تعلق قبیلہ خزرج کے ساتھ تھا, ٹرائب آف خزرج. جب اس کا انتقال ہوا ابن ابی کا, منافقین کے سردار کا انتقال ہوا, تو یہ ان کے بیٹے جو بہت ہی سنسیئر مخلص صحابی تھے, بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. اصل میں جب وہ اسلام لائے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, سو انہوں نے کہا میرا نام حباب ہے, حباب بڑی ہا با علیب با کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان بن گئے لیکن حباب جو نام ہے یہ شیطان کا نام ہے, اس نام کو بدل دو, چینج کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب سے عبداللہ کر دیا, اللہ کا بندہ شیطان نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے جب بھی کسی کے نام میں ایسی کوئی بات پائی جائے جس میں شرک کی بو آتی ہے, کفر کی بو آتی ہے, شیطان کی پرستش اور فرما برداری کی بو آتی ہے, یا اپنی تعریف, جیسا کہ ایک عورت آئی صحابیہ تھی, پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام کیا ہے, کہا برہ. برہ کے معنی بہت نیک اور پارسا. برہ کا کیا معنی ہے؟ گویا ایسا لگے گا ان کو کہ تو برہ ہے, اپنی تعریف کر رہی میں بہت نیک ہوں, تو تیرے منہ سے ہی تیری تعریف ہو رہی ہے اور اپنی تعریف کبھی کسی کے سامنے کرنی نہیں چاہیے. اللہ سب سے بڑا ہے, تو اس سے بدل کر زینب کر دے. اس کا نام برہ کو ہٹایا اور کیا رکھ دیا؟ زینب رکھ دیا. بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کے نام کی چینجنگ کر دی, جس کے اندر میں کبھی بوٹ کی بو آتی تھی آئیڈلز کی, کبھی کس کی, کبھی کس کی. بہت سارے واقعات روایات میں موجود ہے. تو ان کا نام حباب تھا بدل دیا اور رکھ دیا عبداللہ، یہ تو صحابی بن گئے، اور ان کا باپ جو تھا وہ منافقین کا سردار ہے، جیسا کہ اکرمہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، اکرمہ صحابی بن گئے، ابو جہل کو دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، فرعون امتی ابو جہل، یہ فرما کتنا ستایا ہوگا کہ اس کو فرعون کہا، بلکہ بعض محدثین نے فرمایا یہ ابو جہل جو ہے وہ اس فرعون سے بھی خراب بدتر تھا، اس لیے کہ وہ فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ ڈوبنے لگا تو اس نے تو اس وقت زبان سے کہنے کا ادا کیا یا کہا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن مرتے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، جب جان آ جاتی ہے گلے میں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب روح آ جائے منہ میں قریب اس وقت چاہے توبہ کرو توبہ بھی قبول نہیں، ایمان لاؤ ایمان قبول نہیں ہے، اس کی ایمان قبول نہیں ہوا، چلو اس نے تو اینڈ ٹائم پر بھی اگرچہ لاکھوں کروڑوں بچوں کو اس نے شہید کر دیا، ختم کر دیا، مار دیا، لیکن یہ میری امت کا جو فرعون ابو جہل ہے، اس کو جب اس کا جو گلا کات رہے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں، تو اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ میرے گلے کو ذرا اوپر سے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، اوپر سے نہیں، تاکہ سارے جتنے بھی وہاں گلے کاٹے سر رکھے جائیں اس میں میرا سر اونچا رہے، یعنی مرتے وقت بھی اس کو تکبر، اور اس نے مرتے مرتے کہا عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں تمہارے نبی سے فرعون امتی ابو جہل، ان کا بیٹا دیکھو اکرمہ کتنے بڑے صحابی ہے، جیسے جمعہ میں واقعہ شاید سنایا تھا میں نے اکرمہ کا، تو یہ عبداللہ ہے رئیس المنافقین کا بیٹا ہے، یہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں جانتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے باپ نے آپ سے بڑی شرارتیں کی ہیں، بڑی تکلیف پہنچائی ہے، ہی ہرٹ یو سو مچ ان ہز لائف، بہت ستایا، کئی سال تک جب سے ہجرت کی تب سے لے کر اس کی موت تک ستایا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اس نے کلمہ بھی تو پڑھا ہے، ظاہر سے تھا منافق دل میں، منافق تو اسی کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھے اندر میں چھپائیں، آپ کے پیچھے کچھ نماز بھی پڑھ لی ہے اور کبھی کبھی بیٹل میں بھی گیا ہے آپ کے ساتھ، گیا صحیح لیکن نیت کچھ اور تھی، تو آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں، سوال کتنا عجیب تھا، میرے باپ ہے اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیں، اس واقعے کو امام بخاری نے کئی جگہ موقع بموقع ضرورت کے مطابق لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا قمیص مجھے دے دو کہ میں میرے باپ کے کفن میں ڈال دوں، میرے باپ کو پہنا دوں، شاید اس کی مغفرت ہو جائے، شاید اس کی مغفرت ہو جائے، بلکہ کتاب اللباس میں جو روایت امام بخاری لے آئے ہیں فرمایا آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھی اس کی، اور اس کو دفن کرنے کے لیے جب اندر میں رکھا تو آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالو، باہر نکال کر اس کے منہ میں اپنا تھوک بھی ڈالا کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے، یہ امام بخاری روایت کو نقل کرتے ہیں، کتاب اللباس میں تو لائے ہیں وہ لباس کے حساب سے، کتاب الجنائز میں بھی لائے ہیں کہ مردے کے کتنے کفن ہونے چاہیے، اس میں یہ روایت بھی امام بخاری لائے ہیں، نبی علیہ السلام کا کپڑا ساتھ ہے، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا، چونکہ نبی جب وہاں پہنچے تو صحابہ کیوں نہ پہنچے وہاں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ صحابہ نبی کو اکیلے چھوڑ دیں، قبرستان میں ہیں. فرما ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب یہ بیٹے نے کہا کہ چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چادر لے جاؤ، کفن غسل ہو جائے، کفن ہو جائیں تو مجھے بلا لینا، میں آؤں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو حضرت عمر اور صحابہ کچھ پیچھے تھے. امام بخاری اس روایت کو لے آئے کتاب الجنائز میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسی آیت کو وہاں نقل کیا ہے کتاب التفسیر میں، امام بخاری نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چل رہے تھے پیچھے سے چادر کھینچی حضرت عمر نے، فرما اللہ کے رسول تمہیں پتا ہے تم کس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہو، جس نے بہت مرتبہ آپ کو ستایا ہے، بڑی تکلیفیں دی ہے. امام بخاری جو روایت نقل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، غصے نہیں ہوئے، مسکراتے رہے. اگرچہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میری کیسی جرت ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے کی، ورنہ وہ تو بڑے رسپیکٹ، کیسی جرت ہو گئی یہ بات کہنے کی کہ آپ کیوں ان کی نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ تو ڈرتے تھے نا، لیکن کیسے جرت ہو گئی، تعجب کرتے تھے، پریشان تھے، بولتے میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے کیسے جرت کر کے آپ کی چادر کو کھینچی اور آپ کو کہا آپ کی جنازہ کس کی پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی مسکراتے رہے، فرمایا عمر مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے دو میں سے ایک کام کرنے کا، دو میں سے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، استغفار کرو یا نہ کرو، دو میں سے ایک. تو میں دو میں سے ایک کو پسند کرتا ہوں، اختیار کو، کہ مجھے اختیار دیا ہے دو میں سے ایک، نہ کرو یا کرو، میں کرنے والے کو لیتا ہوں. چاہے مجھے 70 مرتبہ، اس لیے کہتے ہیں عربی میں لفظ 70 جو ہے استعمال ہوتا ہے کثرت کے لیے، سو آئی کین پرفارم ہز جنازہ ایون مور دین 70 یعنی مینی ٹائمس، نو پرابلم، بٹ آئی وش دیٹ اللہ فگیو ہم ٹو، یہ ان کی وش تھی. 70 یہاں لفظ اللہ نے استعمال فرمایا 70 مرہ. اللہ نے اس وقت فرمایا، نماز پڑھا دی، اللہ نے فرمایا کہ تم 70 یا 70 سے زیادہ مرتبہ ان کی مغفرت کی دعا کرو، میں اللہ معاف کرنے والا نہیں ہوں. کیا ہوگا کہ نبی کی 70 ٹائم مغفرت پر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ ہے ہیپوکریسی، وہ ہے منافقت. ایک آدمی گناہ کرے کہ میں نماز نہیں پڑھی، میں نے میری نماز چھٹ گئی، میرے روزے چھٹ گئے، میری زکات چھٹ گئی، میں نے کچھ زنا کر لیا، میں نے کچھ چوری کر لی، میں نے ڈرگز لے لیا، یہ گناہ کر لیا، اس نے گناہ کر کر اپنے گناہ پر نادم ہے، پریشان ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ آدمی جو خود بھی دھوکہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے فرض کردہ کیے ہوئے احکام کو نہ کرتا ہے، نہ دوسرے کرتے ہیں ان کو کرنے دیتا ہے، اور کرنے والے کو تانا دیتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی توبہ تو کیا، نبی علیہ السلام اگرچہ 70 یا اس سے زیادہ بار بھی توبہ کر لے یا مغفرت کی دعا کر لے، اس نبی کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے لیے. یہ منافقت خطرناک چیز ہے، اس منافقت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کبھی منافقت نہ، سو میں نے آپ کو پہلے تفسیر میں بھی کہا تھا اگلے ہفتے کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہو، تم نہیں کرتے وہ کام، تو تم چپ رہو لیکن اس کو تانا مت دو کہ وہ نیک کام کر رہا. اگر کوئی ابھی نماز پڑھتے بہت بڑا نمازی بن گیا، تانا کبھی نہ دو. یہ منافقین کا کام ہے کہ صحابہ، دیکھو اگلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک صحابی 4000 درہم لائے تو کہتے یہ شو اپ کر رہا ہے، دوسرے صحابی 200 گرام کھجور لائے، کہہ رہے دیکھو انگلی کتا کر شہادت میں یہ نام لکھوا رہا ہے. دونوں پر تانا دیا منافقین نے، حالانکہ اللہ کے نبی کو اس 200 گرام والے کی کھجور اتنی پسند آئی، فرمایا یہ جتنا سامان ہے اس کے اوپر تم چھڑک دو، تمہیں اتنا ہی ثواب مل جائے گا، اتنا ہی ثواب مل جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کبھی اس طرح تھا نہ کرنا ہے نہ کرو، لیکن کسی کو تانا مت دو نیک کام کرنے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن، ہرگیز. اللہ کیا کہتے ہیں؟ لن کا جو لفظ آتا ہے نا عربی گرامر میں، کہتے ہیں سو ہرگیز، نیور ایور اس کی میں مغفرت کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے لن یغفر اللہ لہم، ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں کروں گا، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کفروا باللہ ورسولی، انہوں نے اللہ تبوک میں گئے تھے نا اس وقت، لوگوں کہتے تھے بڑی گرمی ہے کیوں جا رہے ہو، بڑی گرمی ہے کیوں جا رہے ہو. یہ 12 منافقین تھے جو لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی نہیں گئے، جانے بھی نہیں دیا، روکتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین سے کہ اللہ منافق کو، فاسق کو، جو نہ خود کرتا ہے اللہ کے فرض کردہ احکام کو، خود بھی رکتا ہے، دوسرے کو بھی روکتا ہے اور کرنے والے کو تانا دیتا ہے، ایسے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ان سے جو کچھ ہے وہ بھی لے لیتا ہے، کبھی ان کو ہدایت نہیں ملتی. یعنی ان کو نہ توبہ کی، نہ ایمان لانے کی، نہ صحیح راستے پر چلنے کی اللہ توفیق دیتا ہے. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ پیچھے رہنے والے خوش ہو گئے اپنے پیچھے رہنے پر. خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلاف کیا انہوں نے. اب یہ فرح المخلفون کی دو تفسیر ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے مخلفون تخلیف سے ہیں، یعنی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر خوش ہے کہ ہم تبوک میں لڑنے کے لیے نبی کے ساتھ نہیں گئے، خوش ہے. اللہ فرماتے ہیں مخلفونا، میں اللہ نے ان کو بٹھائے رکھا، ان کو نیک کام کے لیے جانے ہی نہیں دیا. فرح المخلفونا، جانے ہی نہیں دیا. دوسری تفسیر یہ ہے اختلاف سے ہے خالف یخالف مخالفت، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخالفت کی. کیا مخالفت کی؟ آ کر کے ان 12 منافقین نے اپنا ایکسکیوز بیان کیا، میری بیٹی بیمار ہے، یا آئی ایم سک، آئی ایم پولی، یا ایسا ہے، یا ایسا ہے، یا ایسا ہے. ایکسکیوز بیان کیا نبی کے سامنے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے ایکسکیوز کو سن کر کہہ دیا ٹھیک ہے آپ گھر میں رہو، اگر نہیں آ سکتے تو اس لیے وہ اپنے گھر پر بیٹھے خوش ہے کہ ہم نے نبی کو بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف تم نے کیا، اگرچہ میرے نبی نے سافٹن کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن میں اللہ تمہارے دل کی بات کو جانتا ہوں کہ تم ایکسکیوز کیوں کر رہے ہیں. وانفسہم فی سبیل اللہ، ٹو فائٹ ان دا پاتھ آف اللہ ود دیئر سولز اینڈ ود دیئر ویلتھ، نہ پسند کیا. یعنی منافقین دے وار سو ہیپی دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ اور ویلتھ اینڈ اور سیلف. معلوم ہوتا ہے اللہ کے پاس ایک، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی ہے، فرمایا مجھے نہ مال خرچ کرنا ہے اور نہ لڑنے جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم جنت کیسے پا سکو گے، ہاؤ یو گوئنگ ٹو گین جنت. تب صحابی نے اپنا مال خرچ کرنا شروع کیا، اینی وین ان پاتھ آف اللہ اینی بیکیم باہرن شہید. جان اور مال، یہ دو چیزوں سے آدمی مجاہدہ کرتا ہے. آج وہی صورت کہ آدمی غربا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے اور ان کی خدمت کے لیے اپنی جان کو خرچ کرے، دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے جان کو بھی خرچ کرے، اپنے مال کو بھی خرچ کرے، مجاہدہ ہوتا ہے۔ یہ بات اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہے یا قیامت کے دن اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے اپنے جان کو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اسلام کی مدد کرنا، ایمان والوں کی خدمت کرنا۔ ہم نہیں کہتے جاؤ لڑنے کے لیے، جان دے دو۔ آج تو سب سے بڑا کام کیا ہے؟ دیکھو جماعتیں نکل رہی ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے اپنی جان سے بھی مدد کرو اور اپنے مال سے بھی مدد کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، مجاہدہ۔ یہی بات اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، جو اپنے میرے راستے میں یعنی میرے دین پر مجاہدہ کرے گا اس کے لیے میں ہدایت کے دروازے کھول دوں گا، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں اللہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب تم فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو ٹھکاؤ۔ اللہ کے نبی کس چیز سے فارغ ہو؟ دینی کتنے کام تھے، صبح سے شام بزی رہتے تھے، کبھی گروپ در گروپ آتا اسلام قبول کرنے کے لیے، کبھی کیسے کیسے مسائل کو سنبھالنا، کیسے کیسے مسائل ہوتے صحابہ کرام، کبھی آپس میں لڑائی کے اندر ملاقات کروانا، اور کبھی صحابہ کو اسلام کی دولت سے نوازنا، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، مطلب یہ ہے کہ جب آپ امت کی خدمت سے فارغ ہو جاؤ، مخلوق کی خدمت سے فارغ ہو جاؤ، تو فن سب کوئی ٹائم ایسا نکالو، پروسی ہو جس میں تم اور اللہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ ہم سمجھے، خصوصاً جو نیک کام، جو علم پر اور لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، بیانات ہے، درس دروس ہے، اللہ کے راستے میں چلے لگانے والے ہیں، یہ مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا کوئی وقت ایسا رکھے، 15 منٹ 20 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس میں لمبی نمازیں پڑھیں، لمبے سجدے کریں، لمبی دعائیں کریں، اپنے آپ کو ٹھکائیں۔ وَإِلَّا رَبِّكَ فَارْغَبْ، تم اپنے اللہ سے لب لگاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھکاؤ۔ اور ٹھکیں گے کب؟ جب لمبا قیام کریں گے، لمبا رکوع کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خود فرمایا، جب یہ چلہ سے یا دس دین سے جماعت سے واپس آتے تھے تو اعتکاف فرماتے 1 رات کا، اور پھر 3 دن کے لیے اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے اور اپنی اصلاح کرواتے، کیا اللہ کے راستے سے آئے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر کے آئے، کوئی برائی کر کر آئے، یا کوئی نہیں کچھ نہیں، اسی آیت پر عمل کرتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب مخلوق کی خدمت سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو ٹھکاؤ، یعنی کچھ ٹائم اللہ کو بھی دے دو، رات میں اعتکاف کر لو، یا لمبی تہجد پڑھ لو، لمبی دعائیں کر لو، لمبا ذکر اذکار کر لو، لمبا سجدہ کر لو، اور اپنے رب سے لو لگا لو۔ اس میں جو کیوں، یہ بیٹری چارج کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹری چارج۔ مخلوق کی خدمت کے لیے آپ کو بیٹری چارج کرنی پڑے گی اللہ کے ساتھ، پھر تمہارے کلام میں اثر ہوگا، تمہارے اخلاق میں اثر ہوگا، کہ اس کو سن کر لوگ پھر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس کے لیے آپ کو ہر وقت اپنی بیٹری اللہ سے چارج کرنی پڑے گی، تب مخلوق کی خدمت پر اثر اور ایفیکٹ ہوگا۔ 40 قرآن، کبھی 50 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، رمضان میں 61 قرآن کو ختم کرتے، 30 دن میں اور 30 رات میں، اور 61 امام کے پیچھے تراوی میں،
61 قرآن. حضرت جی مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپال والے روزانہ 10 پارے قرآن پڑھتے تھے. اپنا لب یا تو قرآن کی تلاوت میں یا دعاؤں میں یا لمبے سجدوں میں یا لمبے قیام میں کچھ اللہ سے لب. اس وقت تک کوئی نہ ہو, بیوی ایک طرف, بچے ایک طرف, ایک روم میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے لب لگاؤ. یہ بیٹری چارج ہوگی, پھر امت کی خدمت کرنا آسان ہو جائے گا. پھر دیکھو, ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے, اسی بات کو مجاہدہ کہتے ہیں. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو یہ کیا کہتے تھے, لا تنفروا فی الحر, یہ گرمی میں نہ جاؤ, بہت گرمی ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے غزوہ تبوک نومبر میں ہوا ہے, یہ غلط ہے. نومبر میں سعودی میں ٹھنڈی ہوتی ہے, وہ مارچ کا یعنی جون جولائی کا زمانہ, اس میں گرمی بہت ہوتی ہے, کھجور پکچی ہے. یہ کھجور پکنے کا زمانہ تھا جس میں ان لوگوں نے کہا, ان بار منافقین نے, نہ جاؤ بڑی گرمی ہے, مر جاؤ گے, لو لگ جائے گی. صحابہ کو منع کر رہے تھے, تو اللہ نے کہا, قل, اے میرے نبی انہیں کہہ دو نا, نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے, اس سے بھی زیادہ. ترمذی کی روایت, بخاری کی روایت اور نسائی کی روایت, ابن ماجہ کی روایت, انس بن مالک راوی ہے, ابو ذر غفاری راوی, ابو ہریرہ راوی ہے, فرمایا دنیا کی آگ, دنیا کی آگ وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. 69 اتنی خطرناک تو جہنم میں ہے, یہ ایک پوشن. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جلانے, جب جنت سے دنیا میں آئے نا, تو ان کو آگ کی ضرورت پڑی پکانے کے لیے, کچھ کے لیے, تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جہنم سے آگ لو اور حضرت آدم کو دے دو. ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, جاؤ دے دو ان کو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس گئے تو جہنم کے داروغہ ہے, فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر, انہوں نے پوچھا جبرائیل کیسے آنے ہوا, فرمایا تھوڑی آگ لینے کے لیے. کتنی؟ تو قیامت تک دنیا میں کبھی گھاس اور درخت نہیں اگے گا. گٹھلی کے بعد, گٹھلی کتنی ہوتی ہے بھائی, اتنی ہوتی ہے. پھر فرمایا کتنی لے جا, فرمایا میں تمہیں نیڈل ہوتی ہے نا رائے, مسٹرڈ سیڈ جس کو بولتے ہیں, یا نیڈل کا سوراخ ہوتا ہے, اتنی آگ لے جاؤ دنیا میں. کتنی آگ ہے یہ دنیا میں جب جل رہے ہیں, اتنی. پھر اس کی بھی ٹائپ ہوتی ہے, گیس کوکر کی آگ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, پتھر جلاؤ تو اس کی آگ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ خطرناک آگ ہوتی ہے, دوسری آگ الگ, یہ کرن لائٹ اس کی آگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جہنم میں بھی درجے ہیں آگوں کے, خطرناک سے خطرناک سے خطرناک. تو اتنی سوراخ کے برابر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے, فرمایا اس کو لے جانا اور لے کر کے پہاڑ پر رکھ دینا, اس کے اندر سے دھواں نکلے گا, وہ دھواں پہاڑ میں جائے گا, بس وہی دنیا کی آگ ہے, پھر یہ جتنی آگ میں نے تمہیں دی ہے لا کر واپس جہنم میں ڈال دینا. تو یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے. اسی لیے بخاری میں ہے, ترمذی میں ہے کہ دنیا کی جہنم کی آگ, یہ دنیا کے اندر جو آگ لائے گئے اس کو 70 مرتبہ واش کیا, نہیں جہنم کی آگ کے بارے میں, اس کو 70 مرتبہ واش کیا, اللہ نے حکم دیا اس کو دھو, تو دھوئے تو بالکل سرخ ہو گئی لال آگ. پھر اس کے بعد کا پھر دھوو, اس کو 70 مرتبہ دھویا تو سفید آگ ہوئی, کا اور دھوو اس کو 70 مرتبہ, جب دھوئی تو وہ بالکل بلیک اور سیاہ ہو گئی. اس میں سے اتنی آگ دنیا میں دی گئی جس میں ہم اپنی انگلی بھی نہیں رکھ سکتے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں بیہقی کی, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بڑی مسجد ہو اور اس میں 125,000 آدمی, یعنی 124,000 آدمی بیٹھے ہوئے ہو, 125,000 آدمی, اس میں اگر ایک آدمی جہنم سے آ جائیں
کیا کہا؟ جہنم سے آ جائیں, وہ صرف سانس لے تو اس کی اس سانس سے سارے آدمی مر جائیں گے. کل نار جہنم اشد حرا. امام اسماعی رحمت اللہ علیہ, امام مبرد کے استاد ہیں, قرات کے بڑے قاری, مکہ مکرمہ میں رمضان تھی, بہت گرمی تھی, بہت گرمی. جیسے کرتے ہیں کبھی چھوٹے روزے رکھنے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں, کبھی ٹھنڈی کی گرمی کھانے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں, بہت ٹھنڈی ہے کہیں گرم ملک میں چلے جائیں, یا لمبے روزے چھوٹے روزے رکھنے پڑے, بس اس نیت سے یہ چلے. بہت گرمی ہے, طائف کا ویدر بڑا اچھا ہوتا ہے, میں گیا ہوں دیکھو, بہت اچھا ہوتا ہے. جب مکہ مکرمہ میں ادھر میں گرمی ہوتی ہے, وہاں ہوائیں ہوتی ہیں, بارش ہوتی ہے, بالکل کشمیر اور شملہ جیسا ہوتا ہے, بہت بہترین وہاں کا ویدر ہوتا ہے. تو کہا وہیں چلا جاؤں, وہیں روزہ رکھ لوں گا رمضان. جا رہے تھے اٹھنی پر بیٹھ کر, راستے میں ایک بدو ملا, چلتا ہوا جا رہا تھا مکہ کی طرف, اور یہ کہاں جا رہے تھے؟ طائف کی طرف. سلام کیا, سلام کلام کے بعد پوچھا نام کیا ہے تمہارا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا نام یہ ہے اسمعی, میں اب مکہ سے طائف جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ رمضان. کہا وہیں روزہ رکھ لوں گا, ادھر گرمی بہت بہت ہے. تو اس بدو نے کیا جواب دیا؟ سنیے بات عجیب. فرمایا تم اپنے آپ کو مکہ اور مدینہ اور سعودی کی گرمی سے بچانے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے طائف جا رہے ہو, میں طائف سے مکہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ روزہ وہاں اس گرمی میں رکھ لوں تو جہنم کی گرمی سے میں بچ جاؤں. اور اس پر اس نے یہ آیت پڑھی, کل نار جہنم اشد حرا. یہ گرمی کچھ نہیں ہے, جہنم کی گاگ کی گرمی تو بڑی خطرناک ہے. تو اپنے آپ کو اس گرمی کے اندر, اپنے آپ کو اس گرمی میں روزہ رکھ کر اس گرمی سے بچا لو. یہ بات اس نے کہی. خیر, کل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون, کاش کہ یہ سمجھ لیتے. اور اللہ نے آگے فرمایا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. دو تفسیر ہے, یا تو امر ہے, حکم ہے, ہنسو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان کو کہو ہنس لو. قلیلا تھوڑا, یعنی حکم کر رہے ہیں, گویا ان کو ہنسنے کا کہا جا رہا ہے. ولیبکوا کثیرا, خوب روو گے تم, خوب روو گے, بہت زیادہ روو گے. یا تو خبر ہے, تھوڑا ہنس لو, دنیا میں تھوڑا ہی ہنسنا ہے, پھر رونا زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا فانی ہے, فنا ہو جائے گی, تم میرے صحابہ اور نبی کا مذاق کر لو جتنا کرنا ہے, ان پر ہنسنا ہے ہنس لو, پھر جہنم میں جاؤ گے. فلیبکوا کثیرا, تم بہت روو گے. کتنا روو گے؟ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, اور روایت بھی عجیب, فرمایا اس روئے گا خون سے کہ خون بھی ختم ہو جائے گا, پھر اس کی آنکھوں سے پیپ نکلے گا. کتنا روئے گا؟ نبی فرماتے اتنے آنسو نکلیں گے اس کے آنکھوں سے, پانی کے, خون کے اور پیپ کے, کہ اس میں کشتی چلا دی جائے تو کشتی بھی چل پڑے, اتنا روئے گا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, ترمذی کے روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او ابو ذر, میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے, میں جو سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے, اگر تم سن لے اور تم دیکھ لے تو تم مردے کو دفنانا چھوڑ دو, اور اپنی بیوی پر, بیوی کے ساتھ بستر پر مزہ لینا چھوڑ دو, اور جہنم میں چلے, جنگل میں چلے جاؤ, اور وہاں اللہ کے سامنے تم رویا کرو, اگر تمہیں پتا چل جائے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردے کی عذاب کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ سارے جانور, پرندے, درندے سن سکتے ہیں, تم نہیں سن, اگر تم سن لوگے تو مردوں کو دفنانا چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ گے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کیا اور فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا جنگل کا, کہ مجھے کاٹ دیا جاتا, میں تباہ ختم ہو جاتا, اللہ کے سامنے اور قبر میں ایسا مسئلے نہ ہوتے. کون ابو ذر غفاری, جن کا لقب تاریک الدنیا, دنیا کو چھوڑنے والا. فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. دنیا کے اندر میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس پر ان کو سزا دی جائے گی. اس لیے جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو مجاہدہ میں لگاؤ. کوئی ایسا وقت رکھو جس میں تم اللہ سے. اب بعض لوگ کہتے ہیں مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، میں بہت ٹرائی کرتا ہوں بٹ آئی کانٹ کرائی. ایسا کہ ہوتا ہے ایسا، لیکن رونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. رونا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. یاد رکھو بہت ساری چیز اختیاری ہوتی ہے اور بہت ساری چیز غیر اختیاری ہوتی ہے. اختیاری چیز پر تم عمل کر لوگے کام ہو جائے گا، غیر اختیاری پر تمہارا عمل نہ ہو تو تمہاری پکڑ نہیں. کو رو فَإِلَّمْ تَبْكُو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا فَتَبَاكَوْ، تو رونے جیسا چہرہ ہی بنا لو اللہ کے سامنے. جیسے بچہ روتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں ہوتے لیکن وہ اتنا چلاتا جیسے بہت خطرناک روتا ہے، لیکن اس نے رونے جیسا ہی چہرہ بنا لیا ہے. تم ایسا بھی کر لو تو اللہ اس پر بھی تمہاری مغفرت کر دیں گے. اس لیے کہ آنکھوں سے آنسو آنا نہ آنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اگر آ گیا تو سبحان اللہ. یہ آدمی کی، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے بندہ جب روتا ہے آنکھ سے آنسو آ گئے تو ایسی صورت میں، حدیث میں تو ہے کہ ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر نکل گیا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ایک آدمی قیامت میں آئے گا وہ کہے گا اللہ یہ بھی گناہ کیا، یہ نہیں، اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے. تو اللہ کہیں اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو اس وقت اس کی آنکھ پر جو بال ہے نا، یہ بال اس کے لیے مغفرت کی یعنی سفارش کرے گا، اور وہ بال بھی کہے گا اللہ. اس لیے کہ اللہ بدن کے ہر عضو پر بلوانے پر قادر ہے. قرآن میں سورہ یاسین شریف میں بھی ہے کہ یہاں تالا لگایا جائے گا، ہاتھ بھی بولے گا، سب سے پہلے تمہاری ٹائی بولے گی یعنی ران بولے گی. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے قیامت میں اگر کوئی عضو بولے گا تو انسان کی ران بولے گی کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں نا، زنا وغیرہ، پہلے یہ بولے گا، پھر ہاتھ، پھر دوسرے اعضاء بولیں گے. جب یہاں پر سیل کر دیا جائے گا الیوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، جو انہوں نے دنیا میں کام کیے ہیں اس پر یہ اعضا بھی بولیں گے کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں. تو اللہ سے کہے گا ایک بال، یا اللہ یہ ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ نکلا تھا، تو اللہ فرمائیں گے چلو میں تیری سفارش کو قبول کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں. ایک بال کی مغفرت اعلان کرے گا. یہ وہ بندہ ہے جس کی ایک بال اس کے آنکھ کے بال نے سفارش کی ہے، اس سفارش پر اس کے لیے جنت کے فیصلے ہوئے ہیں. اس روایت کو کنز العمال میں نقل کیا ہے. بہرحال میں کیا کہہ رہا کہ آدمی روتا ہے تو رونے کے وقت دیکھنا، ایک تو ہنسنے سے آنسو نکلتے ہیں، ایک تو دنیا میں کوئی گھر جل گیا یا کچھ ہو گیا تو آنسو نکلتے ہیں، اور ایک ہے خوف، آدمی گناہ کر لے اور اللہ کے سامنے روتا ہے اس وقت جو آنسو نکلتے ہیں. ہر ایک آنسو کے ذائقے میں ڈفرنٹ ڈفرنٹ، ہر آنسو میں ڈفرنٹ ٹیز ہے. جو آنسو کسی خوشی کی وجہ سے، اچانک کچھ ہو گیا، ہوش، بہت پیسے مل گئے، خوشی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ امپوسیبل پوسیبل ہو گیا، آنسو نکل گئے، وہ آنسو میٹھے ہوتے ہیں، سویٹ ہوتے ہیں. آئیے بات سمجھ میں. اور اگر جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے اس پر جو آنسو ہوتے ہیں وہ بالکل کروا ہوتا ہے، بیٹر ہوتا ہے، بیٹر. اور وہ آنسو جو کوئی چیز جل گئی وغیرہ اس پر آدمی روتا ہے، کچھ ایکسیڈنٹ کچھ ہو گیا تو اس پر ہوتا ہے وہ فیکا ہوتا ہے، بالکل فیکا. لیکن یہ کروا کیوں ہے؟ جو رو اللہ کے خوف سے روتا ہے یہ کروا کیوں ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عجیب بات، فرمایا بندہ جب روتا ہے اور اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کا کلیجہ اندر میں جلتا ہے، خوف کی وجہ سے دل اس کا جلتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، تو اس پر اس کا دل اور کلیجہ جلتا ہے، اور جلنے کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جلا کر اس کو چکھو کڑوی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس کا دل اور کلیجہ جلا ہے اللہ کے خوف میں، تو اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ میں جلنے سے بچائے گا۔ یہ رونے پر تو اختیاری چیز ہے، اختیاری کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ اختیاری چیز ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں یار خواب میں نبی کو دیکھنا ہے، لیکن دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جس نے دیکھ لیا ذی قسمت۔ جی ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ ایک آدمی خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لے، سبحان اللہ زیارت کر لی، لیکن کوئی ثواب لکھا ہوا ہے کہیں حدیث میں؟ کہیں نہیں۔ لیکن کوئی آدمی، چونکہ وہ غیر اختیاری ہے، آیا اللہ دکھا دے، سبحان اللہ، لیکن تمہارے کنٹرول میں نہیں، تو وظیفے نہ تلاش کیا کرو کہ میں دیکھ ہی لوں کچھ ایسا، کیونکہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر دکھا دیا اللہ پاک نے، سبحان اللہ، لیکن اگر کوئی آدمی سبحان اللہ کہہ دے، یہ تمہارے ہے کہ نہیں اختیار میں؟ فرمایا سبحان اللہ پر جو ثواب ملے گا وہ اس پر نہیں ملے گا، کیوں؟ تم نے اپنا اختیاری کام کیا، اور اختیاری کام پر ایک بار سبحان اللہ کہہ دے، کتنا ثواب؟ زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائیں، اتنی نیکیاں تمہارے رجسٹر میں لکھ دی جائے گی اختیاری عمل پر۔ اس لیے کہا گناہ سے بچنا اختیاری عمل ہے، نیکیاں کرنا اختیاری عمل ہے، اس پر تم کر لو گے تو یہ تمہارے، جیسا کہ ایک آدمی نماز میں ہے وسوسہ آ گیا، یہ غیر اختیاری ہے، اور ایک ہے جان بوجھ کر وسوسہ لاتا ہے، یہ اختیاری ہوا۔ اگر غیر اختیاری وسپر آ گیا نماز میں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ بہت سارے اس پر آ جاتے ہیں، لیکن تم جان بوجھ کر لاتے ہو، تمہیں پتا ہے نماز میں، پھر بھی سوچ رہا ہے میری دکان کا، یا میری شاپ کا، یا میرے بچے کا، یہ جان بوجھ کر تم لا رہے ہو، تو اس پر نماز اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا تیری دکان، کیا تیرے اولاد، کیا دنیا، مجھ سے، میں اللہ اتنا خوبصورت، مجھ سے بھی بہتر ہے کہ تو اس کا سوچ رہا ہے۔ پھر دوسری بار جب نہیں توجہ کرتا جان بوجھ کر، تو اللہ فرشتے سے کہتے اس کی نماز اس کے منہ پر مار دو، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ اختیاری طور پر ہے، غیر اختیاری اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یاد رکھو، اس سے ہمیں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات سمجھنی ہے، آخری بات، معلوم تھا کہ یہ منافق ہے، معلوم تھا یہ کافر ہے، پھر بھی اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ سوال ہوتا ہے، چونکہ یہ دو آیتیں اتری، ایک یہ آیت اور ایک آگے آ رہی ہے، دو آیتیں اتری کہ کسی بھی کافر کے جنازے نماز جنازہ نہ پڑھو۔ آج بھی بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں میرا دوست گوڑا یا ہندو مر گیا ہے، کیا میں جا سکتا ہوں؟ عالمگیری میں فتویٰ لکھا ہے صاف کہ تم تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اور تعزیت بھی ایسی الفاظ سے کریں کہ جس میں مغفرت کے الفاظ نہ ہو کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ اس کی موت کس پر ہوئی ہے؟ کفر پر ہوئی ہے۔ اللہ آگے کہہ رہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، نہ ان کی قبر پر کھڑے رہو، اور نہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھو، نہ استغفار کرو۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم ایسے کہہ دیں پر چلو آپ کو صبر دے، اللہ تمہیں صبر دے، تمہارے باپ مر گیا یا تمہارا شوہر مر گیا یا تمہاری بیوی مر گئی، تمہیں صبر دے، نعم البدل دے، تمہارے لیے اچھا کرے، ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں مغفرت کے نہیں۔ اسی لیے کوئی آدمی مر رہا ہو وہاں بیٹھ کر، وہ کافر ہے، تو نہ سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن کے، جیسا کہ اندرا گاندھی مر گئی، راجیو گاندھی مر گیا، تو بہت سارے مسلمان بیٹھے بیٹھے وہاں قرآن پڑھتے تھے، غلط ہے یہ، اللہ نے قرآن میں صاف نہ کہہ دیا ہے۔ نہ ارے ہم کون ہیں، جبکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا باپ کفر پر مڑا ہے، بیاؤں کے باپ ہیں، پھر بھی نہیں، ہم کون ہیں کہ ہم کسی کے کافر کے جنازے پر جا کر اس کی نماز پڑھیں یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہاں، تعزیت کے لیے کہ ایک اپنے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے تعزیت کر لیں، مل لیں، دور کھڑا ہو جائیں، لیکن کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں جو مغفرت کے ہو. یاد رکھنا یہ بات، قرآن کی آیت کے بالکل خلاف کرنے والا آدمی ہوگا. اب سوال ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آدمی منافق اور منافق ظاہر سے کلمہ پڑھتا ہے. اب امام بخاری بہت ساری جگہ پر اس بات کو لے آئے. ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ جو منافق تھا اس کا تعلق جو تھا قبیلے خزرج کے ساتھ تھا، اور قبیلے خزرج اور حضرت ان کے بیٹے عبداللہ یہ بھی صحابی تھے، اور بہت سارے مسلمان تھے قبیلے خزرج کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ منافق ہے، لیکن میں اگر اپنی چادر دے دوں یا مغفرت کی یعنی رحمت کا معاملہ کر لوں تو مجھے امید ہے کہ چلو اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، لیکن اس عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام لے آئیں گے. اور ہوا ایسا کہ یہ عمل کیا آپ نے کہ نماز پڑھ لی اور اپنی چادر دے دی. یہ نبی کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آیت اتری، اب کے بعد نہیں کرنا ہے ولا تصلی، یہ تو پہلی آیت ہے کہ چلو استغفار کر لوں، نماز پڑھ لوں، اپنا کپڑا دے دوں، کچھ لعاب دے دوں. کیا ہوا؟ اس عمل پر، اچھے اخلاق پر قبیلے خزرج کے 1000 آدمی مسلمان بن گئے. 1000 آدمی اس خلق پر مسلمان. آپ کی تمنا تھی، چونکہ یہ قبیلے خزرج کا سردار تھا، کہ اس کے اخلاق. میں جانتا ہوں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ چاہے 70 یا اس سے 70 زیادہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن امدت القاری بخاری کی اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے عربی شرح لکھی ہے، دو شرح سب سے زیادہ ہے، ایک فتح الباری ہے اور ایک امدۃ القاری ہے. اس میں لکھا تھا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے یہ نماز کیوں پڑھی؟ ایک احسان کو پورا کرنا تھا. وہ احسان کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے چچا ہے، یہ ابو جہل کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں بنے ہوئے، ہی بن کیپچر آلسو، تو ان کو مدینہ لایا گیا. سارے جتنے بھی پکڑے گئے 70، کسی کے کپڑے آتے نہیں تھے، چونکہ پکڑے بہت دنوں سے نکلے ہوئے تھے، تو کپڑے چاہیے بدلنے کے لیے. تو یہ رئیس المنافقین بھی لمبا تھا، ٹال تھا، یہ لمبا تھا، تو اس نے اپنا ایک جوڑی کپڑا جو ہے کس کو دیا؟ حضرت عباس کو. اور وہ کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے خاندان اور چچا تھے، باپ کے بھائی تھے، اور وہ مسلمان بن گئے، بعد میں صحابی بن گئے، بہت بڑے صحابی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دنیا میں اپنا احسان، چونکہ اس نے دیا ہے میرے چچا کو، یہ احسان کسی کا بھی باقی رکھنا نہیں چاہتا ہوں سوائے ابو بکر کے، اس لیے کہ ابو بکر کا احسان میں نہیں بدلہ دے سکتا ہوں. کون دے گا؟ اللہ دے گا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں. تو میں اپنا قمیص ہی، اس لیے کہ اس نے میرے چچا کو دیا، اپنا قمیص ہی نکال کر اس کو دے دوں اور اس کے اوپر رحمت کی دعائیں بھی کر لوں. میں جانتا ہوں کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن ایک مجھ پر سے ایک احسان ادا ہو جائے گا. یہ بخاری کی شرح میں یہ بات بھی لکھی ہے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہے. ہمارے رسول اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو استغفار کیا ہے، یہ استغفار کیا حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ شاید ویسے ہی نماز پڑھنے سے منع کیا ہو یا ویسے ہی دعا کرنے سے منع کیا ہو. تو حضرت عمر سمجھے کہ ویسے تو دعا کرنے سے منع کیا ہے قبر پر کھڑے ہونے سے، ساتھ ساتھ میں جنازے کی نماز بھی تو دعا ہے، شاید اس سے بھی منع کیا ہو، اس لیے نبی علیہ السلام کا کرتا کھینچا. تو اللہ کے نبی مسکرائے، مجھے چھوڑ دو، چاہے 70 ٹائم اس کے لیے میں نماز پڑھ لوں، اس پر بھی اگر اس کی مغفرت ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو پھر اللہ. لیکن میں نے اس پر آپ کو سمجھایا، منافقت کبھی نہ کرے، گنہگار سارے ہوتے ہیں اور ان آدم کے بیٹے سارے ہی گنہگار ہے، اور گنہگار توبہ کر لیتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم گنہگار ہے، وہ خیر الخطائین، سب سے بیسٹ گنہگار، کیا کہا اللہ نے، سب سے اچھا گنہگار کون ہے، التوابون، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتے توبہ کی بھی توفیق اللہ نہیں دیتا ہے، کیوں، اس لیے کہ نہ خود چلے ہیں فرائض پر اور نہ کسی کو چلنے دیتے ہیں، اور جو چلتے ہیں صحابہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے منافقت سے، مرتے دم تک اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معاف کیجیے، میں بھی ابھی سفر سے آیا ہوں. آپ کہیں گے ہر وقت ابھی پھر میں آیا 5:15 بجے، میں نے کہا چلو ان لوگوں کو کچھ بات بتلا دی جائے، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف، اللہ رحم کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی تو نے ہم کو دیے ہیں، اے اللہ انہی کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ان کی سفارش ہمارے لیے قبول فرما. اے اللہ انہیں بتا دے مسجد میں بیٹھ کر رات کے وقت تھکے ہوئے تیرے لیے لاکھوں کروڑوں سلام بھیج رہے ہیں. دنیا میں جتنے درخت ہیں، درختوں پر پتے ہیں، جتنے بھی گھاس ہے، اور دنیا میں جتنے درندے چرندے پرندے، آسمان کے فرشتے جس کی تعداد کسی کو پتہ نہیں، سمندر کی تعداد اس سے کہیں زیادہ لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے، ان بندوں میں سے بنا دے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے قیامت میں ہمیں حوض کوثر کا پانی بھی نصیب کر دیجیے، ان کی سفارش اور ان کے جھنڈے تلے ہمیں کھڑا کر دیجیے، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیجیے. جو بات کہی جاتی ہے قرآن کے حوالے سے، سنی جاتی ہے درس میں، اے اللہ مجھے بھی، کہنے والے کو، سننے والے کو، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچائی جا رہی، پہنچانے والے کو اور سننے والوں کو، اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما. ہماری اعلی اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. جہاں جہاں لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں جہاں جہاں گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، اے اللہ سب کے لیے، سب کی اعلی اولاد کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ سب کے گھر والوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہم توبہ کرتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بعد تیرے گھر میں بیٹھ کر. اے اللہ ہم سب کے رات کے، دین کے، پوری زندگی کے جو بھی گناہ ہو تو معاف فرما دے، معاف فرما دے. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما جو تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تیرے قرآن سے اور قرآن والے سے محبت کرتے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. علماؤں کو اے اللہ دین کی طرف اور زیادہ متوجہ فرما، مسلمانوں کو اور زیادہ متوجہ فرما. اے اللہ دین کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، دین پھیلانے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم.